الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. حضرات، تو یہ سورہ المائدہ چھٹا پارا ہے اور اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر سب سے پہلے ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو دین کے کام کو اپنے لیے چٹی سمجھتے ہیں، گیا محسوس کرتے ہیں، بوجھ محسوس کرتے ہیں. یہ بات ان پر واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لینے میں اور دین کو قائم کرنے میں کسی خاص فرد کا یا کسی خاص قوم کا محتاج نہیں. اگر کوئی اسے کرنا چھوڑ دے تو اللہ کا وہ کچھ بھی بگاڑ سکے گا اور وہ دین اس نے جب بھی قائم کرنا چاہے وہ ہو جائے. بلکہ اس دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں ہم محتاج ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے، جس طرح ہم کھانا کھا کے کسی دوسرے پر احسان نہیں کرتے، دیکھو جی ہم نے کھانا کھایا، یا ہم کھانا کھا کر یا کھانا کھانے کے سلسلے میں کسی مولوی کے وعظ کے محتاج نہیں ہیں کہ وہ وعظ کرے گا، کھانے کے فضائل بیان کرے گا اور ہم کھانا کھائیں گے. یا اسی طرح سے کپڑے پہننے کے سلسلے میں بالکل اسی طرح سے دین بھی ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس طرح کھانا ایک ضرورت ہے، جس طرح کپڑے پہننا ایک ضرورت ہے، اسی طرح سے دین پر عمل کرنا بھی ویسی انسان کے لیے ضرورت ہے. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں اور واضح ہے کہ کھانا نہ کھانے کا نقصان یا کپڑے نہ پہننے کا نقصان شاید اتنا نہ ہو جتنا کہ دین پر عمل نہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے. اس سے جو آدمی کی زندگی بگڑتی ہے اور جو تباہی اس پر آتی ہے، اس کا کوئی مداوا نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دین کا فہم دیا اور اسے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا، اسے اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. کہ ورنہ پھرنے والے تو اور بھی بہت ہیں، لیکن اس نے مجھے یہ سوجھ بوجھ دی کہ میں اس کے دین کے لیے کچھ سوچوں، کچھ کروں، کام کروں گا، یہ اس کا انتخاب ہے. اس کی ایک آسان مثال آپ اپنے سامنے رکھ کر ذرا سوچیں کہ مسجد میں سب کے لیے سہولت ہے کہ جائیں اور نماز پڑھیں، جو بھی انسانی ضرورت ہے، فرش بچھا ہوا ہوگا، پنکھے ہوں گے، گرمی سردی کا انتظام ہوگا، وضو کا انتظام ہوگا، امام ہوگا، وزن ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، اور ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوگا. اب اگر وہاں تک اگر کوئی جاتا ہے، یہ سمجھ لے کہ اللہ کی وہ توفیق اور تائید اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس کا دل کھولا اور وہ وہاں تک گیا. ورنہ جو نہیں جاتے تو آپ یہ دیکھیں کہ نہ ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، نہ ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، نہ کوئی ڈنڈا لے کے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے کہ فلان جا سکتا ہے اور فلان نہیں جا سکتا. یہاں سے وہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ جس سے جس کام کو لے رہا، اور خاص کر کے اپنے دین کا کام اگر وہ کسی سے لے رہا ہے، تو اسے تو اپنی قسمت پر بہت زیادہ ناز کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ خدا پر کوئی احسان جتائے، بلکہ خدا کا احسان ہے اس پر. تو اسی طرح جب احسان کا معاملہ ہے تو اس میں جتنا بھی کام آدمی سے ہو سکے اسے یعنی اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے بلکہ اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا اور یہ کام مجھ سے بار بار لیا جا رہا ہے. اور اگر یہ ذہن ایسا بن جائے کہ بس یہ سارا آسمان میں نے تھاما ہوا ہے اور میں اگر ہٹ گیا میں نے چھوڑ دیا تو یہ کام نہیں ہوگا, تو یاد رکھیے کہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. اسی طرح کا سوچنے والے لوگ, اور یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ مکے کے 13 سال تو بہرحال جیسے گزرے گزرے کہ اس کا ہر رات دن سخت تکلیف کا تھا, لیکن مدینے میں فتوحات اور کامیابی کے باوجود بھی آرام سے تو کوئی بھی نہیں رہا تھا. ہر وقت کے خوف خطرے آدمی اس کے اندر گھرے رہتے تھے اور اسی خوف خطرے میں یہ ساری زندگی گزری, اور ایک کے بعد ایک جہاد, ایک کے بعد ایک معاملہ آتا رہا. تو ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہو کہ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جنگ احد میں لوگ واپس آئے ہیں, 70 آدمی شہید ہیں اور حالات اس قسم کے ہیں کہ گھر گھر تقریباً کورام مچا ہوا ہے, ماتم ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی ہمیں نکل جانا چاہیے اور ان کفار کا پیچھا کرنا چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے غلطی کی ہے. اگر انہوں نے بعد میں جا کر سوچا اور وہ تیار ہیں لوٹ آئے تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. جنگ احد میں 700 آدمی شریک ہوئے تھے, 70 شہید ہو گئے, 630 جو واپس آئے اس میں بہت سے زخمی بھی تھے, لیکن جب اس جنگ کے لیے تیار ہوئے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ 630 کے 630 اٹھ کے نکل گئے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جنگ خندق کے موقع پر 50 دن کا صبر آزما مرحلہ, اعصاب شکن بھی اور سامنے کا وہ منظر کے قوت طاقت کا وہ مظاہرہ بھی, اور اللہ نے مسلمانوں کو جو فتح دی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 روز کے بعد مدینے کی مسجد میں تشریف لائے, اور ابھی لوگ اپنے ہتھیار اتار رہے تھے, وضو کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے کیوں ہتھیار اتار دیے, ابھی تو ہم نے یہودیوں کی بستی کی طرف جانا ہے, ہمیں حکم نہیں ملا کہ اپنے ہتھیار ڈالیں. اس حال میں کہ ابھی کوئی خطرہ وہاں سے نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی حملہ ہو رہا تھا, لیکن اللہ کی منشا یہ تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ نکلو اور کوئی شخص جو ہے وہ کوشش کرے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز وہاں پڑھنے کی کوشش کرے, یعنی اسی طرح سے زور سے نکل کے چلے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ لوگ اس طرح سے چل پڑے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ 50 روز کے بعد آئیں, ذرا گھر سے وہ آئیں, کوئی دیکھ بھال کر آئیں, پوس پاس آئیں, پھر ہم چلے جاتے ہیں کہ روز کا وقفہ ہو جائے, لیکن کسی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی. اور یہی وہ صبر آزما قسم کی چیزیں تھیں کہ جس سے صحابہ نکلتے رہے اور معاملہ چلتا رہا, لیکن ایک طرف منافق بھی برابر کام کرتے رہے اور کمزور دلوں پر اس کا اثر پڑتا رہا. مثلا اسی موقع کو آپ یہ دیکھ لیں کہ جنگ احد کے بعد کا نکلنے پر بھی تبصرہ کیا جا سکتا ہے, یہ خندق کے فوراً بعد پر بھی تبصرہ کیا جا سکتا ہے, یہ تبوک پر تبصرے منافقوں نے کیے, ابھی کون سا خطرہ ہے کہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. لوگ بھی یہ سمجھتے شاید ہماری کچھ زیادہ اہمیت ہو یا کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو, تو قرآن نے اس بات کو سامنے رکھ کر ایک بڑے دو ٹوک انداز میں یہ بات کی ہے کہ جس نے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے اسے اللہ پر کوئی احسان جتانے کی ضرورت نہیں. اگر کرتا ہے تو اس کی اپنی سعادت ہے, نہیں کرتا چھوڑ دے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اللہ کسی خاص قوم اور برادری کا بھی محتاج نہیں ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے کوئی بھی اگر اپنے دین سے پھر جائے, اس کو چھوڑ دے, تو ٹھیک ہے چھوڑ دو, اللہ کی طرف سے کوئی منت سماجت نہیں, کوئی اپیل نہیں, کوئی تمہارا گلا نہیں پکڑ جا رہا, چھوڑ دو, تم اسے اپنے لیے سختی سمجھتے ہو. لیکن جس نے بھی خدمت کرنی ہے وہ سوچ لے خدمت کیسے لوگوں سے لی جاتی ہے. تو فرمایا فسوف یات اللہ بقوم, تمہارے سامنے اللہ ایک ایسی دوسری قوم کو لے آئے گا کہ جو اس قوم کا بیڑا اٹھا لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ صدیوں یہود و نصارہ اس کام کو کرتے رہے اور اللہ نے ان سے لیا اور ایسی قوم کے حوالے کیا کہ جس کی طرف کسی کا ذہن اور تصور بھی نہیں جاتا تھا کہ مکے والوں کے حوالے کر دیے. جو تہذیب اور کلچر کے لحاظ سے یعنی کسی گنتی میں وہ لوگ شمار نہیں ہوتے تھے اور اللہ نے ان سے وہ کام لیا جس کا دوسرا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نہ مولویوں کا نہ پیروں کا نہ کسی خاص قوم کا نہ کسی خاص برادری کا محتاج ہے کہ یہ حضرات اٹھیں گے اور یہ کام ہوگا, وہ تو دوسروں سے بھی لے لیتا ہے اور جس سے چاہے لے لیتا ہے اسے کوئی اس معاملے میں دقت یا تکلیف نہیں ہوتی. اس لیے کہا کہ تم ہٹ جاؤ اس راستے سے, چھوڑ دو, اپنے اوپر کوئی بوجھ بھی محسوس نہ کرو, دیکھو کہ اللہ کیسے لوگوں کو لاتا ہے اور بڑا جلدی لے آئے گا. لیکن اس دین کے کام کرنے کے لیے جو بنیادی صفات ہیں اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا. اب میں نے اس آیت کو اس لیے منتخب کیا کہ وہ کم سے کم بنیادی صفات جو اللہ کے دین کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے, غالب کرنے کے لیے, اس کے دین کی خدمت کرنے کے لیے جو ضروری ہیں وہ اس آیت کے اندر بتائی گئی کہ اللہ تمہیں ہٹا کے کسی دوسرے کو لائے گا جو اس کام کو کریں گے, اور وہ کیسے لوگ ہوں گے جو اس کام کو کریں گے. اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو وہ کام نہیں کر سکتے. ان کی پہلی صفت جو ہے کہ یحبہم, اللہ ان سے محبت کرے گا. ظاہر بات ہے کہ جسے اللہ اپنے کام کے لیے چن لے, ظاہر بات ہے اللہ کو اس سے محبت ہوگی تب چنا ہے. آپ کسی سے کوئی کام لیتے ہیں تو سب سے پہلے نگاہ آپ کی اسی طرف جاتی ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق اور واسطہ ہوتا ہے. یہاں اس بات کو بنیادی طور پہ فرمایا کہ یحبہم, اللہ ان سے محبت کرے گا, یعنی وہ اللہ کے محبوب ہوں گے, اللہ نے انہیں منتخب کرے گا. وہ یحبونہ, اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہوگی, وہ بھی اللہ سے محبت کرے گا. یعنی اس کام میں جو بنیادی شرط ہے کہ اللہ جسے چنے یا چنتا ہے جس کو, وہی چنا جاتا ہے کہ جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے. اور یہاں محبت کے مطلب کو اور مفہوم کو یہ سامنے سمجھ لیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہوتا ہے, زیادہ سخت ہوتا ہے, زیادہ مضبوط ہوتا ہے, اشد ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر نظام باطل کو ختم کرنا, نظام کفر کو ختم کرنا, اس کو فجور کو ختم کرنا, اور یہ جو کہ بظاہر اعصابی طور پر اور ہر لحاظ سے مالی اور جسمانی طور پر یعنی ختم کر دینے والی جنگ ہے, اس کے اندر ایک آدمی اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے تو اس کو ایک ہی چیز اس راستے پر لا کر کھڑی کرتی ہے, وہ اللہ کی محبت, کہ میرے اس کام سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا اور اللہ اس کام کو پسند کرتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے جس انداز سے اس نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ چنانچہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اور یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص, اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. یعنی کن سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں, جو اللہ کے راستے میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں, جو اللہ کے راستے میں نکل جانے پر اپنی کسی بچاؤ کا نہیں, اپنی ہر چیز قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور یہ جب تک یہ محبت والی بات خدا سے نہ ہو تو وہ معاملہ نہیں چلے گا. ویسے ہم سارے اللہ رسول سے محبت کے تابے دار سارے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دعوے جو ہیں دو دو قدموں پر جھوٹے ہو جاتے ہیں. اگر واقعتا میں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ کوئی حرکت کوئی کام ایسا ہم سے سرزد نہ ہونے پائے کہ جو اس محبت کرنے والے کے دل کو دکھائے, جو اسے ناراض کرنے کا ذریعہ بنے, جو اسے ایک لیے یعنی مطلب تکلیف دینے کا ذریعہ بنے. لیکن ہم صبح سے شام تک اپنے ذرا کرتوتوں کو, کارناموں کو, عمل کو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہماری زبان اس بات کا خیال رکھتی ہے, کان اس بات کا خیال رکھتے ہیں, نظر اس بات کا خیال رکھتی ہے, معاملہ اس بات کا خیال رکھتا ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہماری دلچسپیاں, کیا ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ آدمی اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ تسبیح سے آپ جتنی مرضی محبت کا تصور دلا دیں لیکن آپ کا عمل یہ بتائے گا آپ تین سے پارے مسجد میں تلاوت کر کے نکل کے باہر آرام کھائیں, جھوٹ بولیں, غلط بات کریں, دھوکہ دیں کسی کو, تو آپ نے تو کوئی اللہ سے محبت والی بات نہیں کی. یہاں اللہ سے محبت کا وہ واضح تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے کسی فعل سے, میری کسی حرکت سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. تو اس راستے میں جتنا ستایا جائے, تپایا جائے, جتنا آزمایا جائے, وہ ایک ہی بات پر اس کی نظر ہو کہ مولا اگر تو اس کے اندر خوش ہے تو مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کا راستہ بڑا تنگ رہا, یہ سفر بڑا دشوار گزار تھا, سخت اذیت سے واسطہ پڑا, لیکن آخر جو دعا کی حضور کی ساری دعائیں دعائیں, لیکن یہ دعا کتنی ممتاز ہے, مولا یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے اگر تیرا قہر نہیں ہے, تیری ناراضگی نہیں ہے, تو تیرا بندہ کو کوئی گلہ اور کوئی شکایت اس پر نہیں ہے, لیکن تیرا بندہ کمزور ہے, تیری عافیت کا طالب ہے. ہاں دیکھو کوئی گلہ کوئی شکایت نہیں, یہ چیز جو ہے اس کے بغیر نہیں چل سکتی. پہلی چیز تو یہ, پھر محبت جو ہے اسے جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہمارے معاملات ہی اس بات کی شہادت دیں گے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس میں ایک عام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح ارشاد ہے کہ واقعتاً اللہ کی محبت کا اظہار کن چیزوں کے اندر ہوتا ہے, وہ یہ بتایا. فرمایا من احب للہ و ابغض للہ, جب بھی کسی سے کسی نے محبت کی تو اللہ کے لیے اور دشمنی کی تو اللہ کے لیے. وہ مانا واطا للہ و مانا للہ, دیا تو اللہ کے لیے اور نہ دیا تو اللہ کے لیے. فقد استکمل ایمانا, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا, یعنی اس کی محبت ٹھیک ہو گئی, یعنی جس کی محبت معاملات کے اندر, لین دین کے اندر, اٹھنے بیٹھنے کے اندر, ہر چیز کے اندر چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے. اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جہاں آدمی کا اپنا نفس شریک ہو اس پر کوئی زد پڑتی ہو, لیکن خدا کی محبت کسی دوسری بات کا تقاضا کرتی ہو, تو وہاں آدمی ثابت کرے کہ اسے خدا سے محبت ہے یا نہیں. مثلا میں ایک بات آپ سے گزارش کرتا ہوں, ذرا سوچیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یہ عفت کے معاملے میں, حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت کے معاملے میں, جو اور لوگ شریک تھے ان کا بھانجا مستر بھی شریک تھے, اور جب اللہ نے صفائی بیان کی اور معاملہ صاف ہوا اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ میرے بھانجے نے بھی اس میں حصہ دیا, پر بھانجا وہ ہے کہ جس کا سارا خرچ وہ دیتے ہیں سالانہ, ایک عام انسانی جذبہ ہے. جب اس نے سوچا انہوں نے فرمایا اور تو کسی پہ کوئی گلا ہو, عبداللہ ابن ابی کر گیا, کوئی دوسرا کر گیا, یہ بھانجے میرے نے اٹھ کے میرے گھر میں یہ معاملہ کیا. تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس کو اب میں کچھ بھی نہیں دوں گا, اور اس دیکھ لوں کہ کام انسانی جذبات کے تحت جیسے کہنے میں کچھ جرم تو نہیں کیا. اور ایسا کہنا جب آدمی کے جذبات کسی کے خلاف ہوتے ہیں اور بے گناہ ایک آدمی اس میں شریک ہوتا ہے, تو آدمی کی بات تو آتی ہے ذہن. لیکن قرآن میں ایک بات آتی ہے, جب آپ نے یہ ارادہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا لا یاتل اولو الفضل منکم وسعت, تم میں جو صاحب فضل اور دینے کے قابل ہے وہ کسی کو اس بات پہ دینے سے منع نہ کریں کہ انہیں ان سے شکایت پہنچی ہے, کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں بخش دے. کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں بخش دے؟ اور یہ ابھی اسے یہاں سے اعلان فرماتے ہیں کہ میں خدا کی بخشش پسند کرتا ہوں, مجھے کسی اور چیز سے کوئی واسطہ نہیں. آپ یہ دیکھ کے آپ نے دشمن کو معاف کرنا, آپ نے کسی کو معاف, اللہ کی محبت میں, تو یہ یہاں ہی پتہ چلے گا. جہاں آدمی چوٹ کھائے, میں اور آپ بڑی محبت کی بات آپس میں کرتے ہیں, جبکہ میں نے آپ کو نقصان کوئی نہیں دیا, آپ نے مجھے نقصان کوئی نہیں دیا. بات تو اس وقت آئے گی محبت کی بھی, بات اس وقت آئے گی اس عفو درگزر کی کہ واقعتا میں نے کوئی غلطی کی اور آپ نے عفو درگزر سے کام لیا ہو تو پتہ چلے گا, یا میں نے کیا ہو تو پتہ چلے. ہم یہ دیکھیں کہ ایسے موقع پر کہ جہاں آدمی کے جذبات پر زد پڑتی ہو اور انہیں اپنے جذبات کو ختم کر دے, قربان کر دے اللہ کی محبت پر, وہاں بات جا کر بنے گی. فرمایا اس دین کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے ظاہر بات ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اس دین کے کام کو لے کے چلے ہیں آپ ان سے رنگا رنگ کی تکلیفیں اٹھائیں گے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, صحابہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. اگر آدمی کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا رہے تو ہر لمحہ ایسا تھا کہ وہ انتقام ہی کا جذبہ پیدا کرنے والا تھا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ یہ فرما دیا تھا, اچھا اگر حمزہ کے انہوں نے 70 ٹکڑے جسم ایک ایک اعضاء کے کیے ہیں تو میں ان کے 70 کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا. تو قرآن نے واضح طور پر کہا کہ نہ آپ بمثل ما عوقبتم, تم بھی اگر تم اتنا ہی بدلہ لو کہ جتنا بدلہ تمہارے ساتھ ہوا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن فرمایا ولا ان صبرتم, اگر تم صبر کر لو تو اللہ خیر للصابرین, یہ زیادہ بہتر ہے. آپ نے اس ارادے کو چھوڑ دیا. لیکن کون جس کا چچا حضور کا, یہ چچا جو تھا یہ کئی رشتے تھے, حضور کے دودھ بھائی تھے, حضور کے دوست تھے, عمومت تقریباً تھے, حضور پر ہر قسم کی جانصافی کرنے والا وہ شخص تھا. اس کا صدمہ کو معمولی طور پہ برداشت کرنا کو آسان بات نہیں تھی, لیکن جب کہا کہ اللہ ان کو ہی پسند کرتا ہے جو صبر کر, پر حد اس معاملے میں خدا کی خوشنودی کی کہ جب انہی مکے والوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کیا, سارے مجرموں کو سامنے بٹھا کر پوچھا بتاؤ تمہاری کیا سزا ہے, ہر شخص 13 سال مکے کے بھی اس کے سامنے اور 8 سال مدینے کے بھی سامنے, اور ہر آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ آج ہمارے ساتھ جو بھی سزا دی جائے وہ زیادتی نہیں ہوتی, کہ ہم نے کوئی یعنی 21-22 سالوں میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی آپ پر زیادتی کرنے میں, چپ بن جائے. اور اس کے بعد ایک نے ہمت کر کے کہی کہ آپ اخن کریم وابن اخن کریم, آپ شریف بھائی کے بیٹے ہیں, شریف آدمی ہیں, کریم النفس ہیں, اور وہی کرم کا آپ نے فرمایا فض ابو ان تم تو لکھا, میں تم سب کو چھوڑتا ہوں معاف کرتا ہوں. یہ بات بھی بڑی ہے, لیکن اگلی بات پر آپ غور فرمائیں, بات یہ بڑی ہے, لا تصریب علیکم اليوم, آج کے بعد یہ تذکرہ بھی ہم نہیں کریں گے کبھی بیٹھ کر کہ تم نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا, معاف ہی نہیں کروں گا, یہ بھی نہیں کریں گے. اب خدا کی رضا اس کی محبت کی خاطر آدمی اپنے ساری جذبات چھوڑے تب جا کر ایک محبت کی بات بنے گی. اس لیے پہلی سے اس لیے ہے کہ وہ آئے گا, اور اس کام کے راستے میں چلنے کے لیے سوائے اس کے اور راستے ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شدید سخت بے پناہ قسم کی محبت ہو, ایسی محبت ہو کہ دنیا کی ساری محبتیں آدمی اس پر قربان کرتا چلا جائے, تب جا کر اس کام کے راستے میں آدمی قدم رکھ سکتا ہے. دوسری صفت جو بیان کی وہ یہ ہے کہ عزلت علی المومنین عزت علی الکافرین, آل ایمان کے ساتھ نرم رویہ, کیونکہ جن کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے مقصد کے ساتھ ہی ہیں, ہم مشرب ہیں, ہم مسلک ہیں, ایک ہی کام کرنے والے ہیں, انسان ہیں, سب کے سوچنے کا انداز, جذبات, طبیعتیں, مزاج ایک جیسی نہیں ہوتی, ایک دوسرے سے آدمی کو تکلیف بھی ہوتی رہتی ہے, اور یہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں, ہر مسلم معاشرے میں ہوتا ہے. سچے مسلمان بھی دو ایک دوسرے سے دکھیا ہو سکتے ہیں, اس میں کچھ طبیعتوں کا دخل ہوتا ہے, مزاجوں کا دخل ہوتا ہے اس بنیاد پر, لیکن ایک مومن کے ساتھ جب آدمی دکھ اٹھائے, تکلیف اٹھائے, تو اس کے ساتھ معاملے کا رویہ آدمی کا کوئی اور ہوتا ہے, وہ معافی کا ہوتا ہے, وہ درگزر کا ہوتا ہے, وہ بھول جانے کا ہوتا ہے. اس سے انتقام لینا اور اس کے بارے میں انتقام کے لیے سوچنا, یہ مومن مومن کے لیے کبھی بھی نہیں کرتا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مومن کا مقام کتنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ساتھی صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, میرے دوست اگر تیرا کوئی دن ایسا گزرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف میں کوئی میل نہ ہو تو ایسا کر گزر, تیرا کامیابی کا دن وہی ہوگا. اس لیے کہ آدمی جب رہتا ہے اپنے بھائیوں میں تو مختلف چیزیں آتی ہیں جو طبیعت پر بار بھی گزرتی ہیں, لیکن رویہ کیا ہوتا ہے اس وہاں وہاں بادی کرنی ہوتا ہے. جیسے آج ہمارے یہاں دیکھ لیں جو صورت حال ہے, یہودیوں کے مقابلے میں ہمارا حال یہ ہے کہ بڑی نرم بات کرتے ہیں, اور آپس میں مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا سی بات ہو تو آنکھیں ایک دوسرے کو نکالتے ہیں اور چڑھ دوڑتے ہیں, اور ان کا مقابلہ ہم کرتے ہیں. بالکل عادت ہی بدل گئی, اور جب ان کے ساتھ بات ہو تو بالکل دوسرا انداز ہوتا ہے. نہیں, مومن کا مومن کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بالکل عجیب قسم کا ہونا چاہیے. چنانچہ کبھی ایسا سختی کا وقت آیا بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت متنبہ فرمایا بات میں سوچنے میں. ایک صحابی سے ایک معاملے میں راس پاس کرنے میں غلطی ہوئی, حضرت عمر نے فرمایا دانی یا رسول اللہ اضرب انہوں کا حاضر منافق, مجھے اجازت دو اس منافق کی گردن مار دوں, اس نے ہمارا راز کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی تو بڑی تھی, یعنی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسے کیسے منافق کہتا ہے جو بدر میں ہمارے ساتھ. آدمی کسی کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس کی خوبی پر بھی آدمی کی نگاہ اور نظر ہونی چاہیے. جو شخص بھائیوں کو کاٹ کھانے والا ہو, بھائیوں کو معاف کرنے والا نہ ہو, اس سے آپ کو خیر کی توقع نہ رکھیں کہ اٹھ کے خدا کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرے. بھائیوں کے لیے آدمی کر رہا ہے ان کا جذبہ. اظہارت الخفا میں شاہ ولی اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے اور گورنر اپنے علاقے کے جنہیں نامزد کیا ان میں بلایا ہوا تھا, دوسرے بھی تھے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بچہ یا پوتا آیا, آپ نے اٹھایا چوما چاما اسے. ایک گورنر نے کہا جسے نامزد کیا تھا, پوچھا کہ یہ کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا پتہ میرا بیٹا ہے, کیا مجھے اس وقت یاد نہیں لسیا سے یہ کوئی. انہوں نے کہا میرے تو اتنے بیٹے ہیں, میں نے تو کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی. آپ بیٹوں کو اٹھاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ مجلس میں آ گیا, آپ نے گود میں لے لیا, بٹھا دیا, بوسا دیا. ارے تمہیں حیران ہو کر کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اللہ نے رحم نہ رکھا ہو میں کیا کر سکتا ہوں. اور گورنری کے کاغذ اس سے واپس لے لیے, کہا کہ جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کھاتا وہ خدا کی باقی مخلوق پر رحم نہیں کھائے گا, تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تجھے بیچوں. یہ دیکھیں یہاں سے معاملہ چلتا ہے کہ ایک آدمی خود اپنے گھر میں, اپنے پڑوسیوں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے ساتھیوں میں اس کا رویہ کیا ہے, کیا معاف کرنے والا ہے یا نہیں. بات بات پر مقابلے کا رویہ پیدا ہو جائے, یہ دنیا میں آتا آدمی دو دن بھی نہیں چل سکتا. نہیں کہیں تو جھکنا پڑتا ہے. اور وہاں یہ لفظ قرآن کا بذات خود کیا ہے, اذلت علی المومنین. اس لفظ پر غور کیجیے آپ کہ وہاں بظاہر یہ کہے کہ ذلیل بھی ہونا پڑے, جیسے ہم اپنی قوم کہیں, کم بھی ہونا پڑے, کوئی نیچے بھی جھکنا پڑے. کس کے لیے جھکیں آپ نیچے؟ اپنے بھائی کے لیے. اس میں اگر آپ جھک جائیے کوئی بات نہیں. ہاں جہاں سخت ہونا ہے وہ بھی بتایا کہ عزت نہ لگ کافرین, کافروں پر بڑا سخت. کافروں پر سختی کا یہ مطلب کہیں بھی اسلام نے نہیں لیا, اور نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا. راستے میں کوئی گزرتا دیکھے تو آدمی اکیلا اسے مار دے, دکا دے دے, گالی دے دے, معاملہ اس کے ساتھ یہ کرے, پڑوس میں ہو تو اس کے ساتھ خرابی کرے, تنگ کرے, پریشان کرے, یہ معاملہ سختی کا کہیں گے نہیں. یہ اسلام کے مزاج ہی کے خلاف ہے. سختی کا معاملہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ ان میں اٹھے بیٹھے سارا کچھ بھی کرے, لیکن وہ اسے اپنا ترنے والا نہ سمجھے, وہ اپنے لیے اسے استعمال نہ کر سکے. مومن کو کافر استعمال نہ کر سکے, مومن کافر کا نرم چارہ نہ بن سکے, مومن کافر کے ہاتھ کا کھلونا نہ بن سکے. کافر مومن سے کوئی اپنی مطلب براری نہ کرا سکے دین کے خلاف. یہ ہے وہ اصل بات, اور یہی بات ہے جو آج ہمارے اندر نہیں رہی ہے. آج ہم جتنے بھی مومن ہیں وہ کافروں کے اعلی کار ہیں, اور ساری دنیا میں ہم ان کی مرضی کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں, وہ ہم سے اس مرضی کو پورا کرا رہے ہیں. اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر, سارے کے سارے ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے. پر آپ یہ اندازہ لگائیں سختی کا یہ مطلب ہے کہ سارا کفر بھی ایک مومن پر زور لگا دے, اس کی ساری مجبوری اور بے بسی کے باوجود بھی اپنی مرضی کے مطابق نہ ڈھال سکیں اس کو. اسی سے آتا ہے مومن سر کٹا سکتا ہے, مومن اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتا ہے, مومن سر جھکا نہیں سکتا کسی کے سامنے. مومن وہ مال ہے کہ جسے کفر کی دنیا خرید نہیں سکتی, جسے ڈرا نہیں سکتی, جسے اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی, جسے وہ استعمال نہیں کر سکتی. آپ اس معاملے میں انفرادی اور اجتماعی بے شمار مثالیں دیکھیں, حضرت بلال کا واقعہ اور دوسرے صحابہ کا آپ کے سامنے ہے کہ ساری کفر دنیا اور ان کے چودھری اور سردار سارا دن ریت پہ لٹا کے حضرت بلال سے یہ کلمہ تو نہ کہلوا سکے کبھی بھی کہ تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتا. یہ کافر سارا کفر مجبور ہے, بے بس ہے اس بے بس مسلمان کے سامنے کہ اپنی مرضی کی بات نہیں کہلا سکتا. حضرت سمیہ کو سارا دن ریت پہ لٹایا، بار بار شہد پلایا، دھوپ پہ کھڑا کیا کہ یہ ستائی جائے، مارا پیٹا ٹھڈوں سے، سب کچھ کیا. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات. کہا یہ کا سوال نہیں پیدا ہوتا جب جسم سکت کوئی نہیں رہی. پھر کہا کہ اب بھی با آیا ہے کہ ہم پانی دیتے ہیں، تیری جان میں جان آ جائے. اس کی آنکھیں ہی صرف کھل سکی تھی، ہاتھ پیر نہیں ہل سکتے، ہاتھ اٹھا کے پھر آنکھوں کھول کے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے خلاف نہیں بات ہو سکتی. ہم بتا سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت مومن کو ہو سکتا. آج یہ دیکھیں حضرت صاحب ابن مالک کو جب 50 روز کا مقاتلہ ان کے ساتھ ہوا اور بار کے سردار نے، نواب نے ان کو خط لکھا، تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کیا ہے، آج تیرے منصب کے مطابق، حیثیت کے مطابق ہم یہاں سب کچھ تیرے ساتھ کرتے ہیں. تو آدمی پوچھتا پوچھتا آیا، کسی نے کہا وہ کون ہے، تو کہیں بازار سے گزر یا پیچھے سے کسی نے اشارہ کیا یہ ہے، وہ رک کر دیکھا اور جا کے تندور میں جھونک دیا اور جا کے رو کر یہ کہا مولا اگر مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی تو کسی کافر کو میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کا موقع تو نہ ملتا، کہ آج وہ مجھے استعمال کرنا چاہتے. آج یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے وہ سختی کا مطلب، کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور مومن کی تعریف آسان ترین یہ ہے کہ نہ وہ بکتا ہے نہ وہ جھکتا ہے کسی کے ساتھ. دنیا میں کوئی ایسی دولت نہیں ہے جو مومن کو خرید سکے، اور کوئی ایسا خوف نہیں ہے جو مومن کو جھکا سکے، اس لیے کہ ہر چیز سے دینے والا، سب سے بڑا دینے والا اللہ ہے جب اس پر اس کا ایمان ہے. اور ان اللہ اشترا من المومنین، جب وہ اللہ پر بیچ چکا ہے تو اس سے زیادہ قیمت اسے کون دے گا. یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے قحط کے دور میں ایک دفعہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ مال ان کا آیا، زبردست قحط تھا، لوگ آئے، تاجر بولیاں لگا رہے ہیں. حضرت عمر نے سرکاری وفد کو بھیجا تم بھی خریدو تاکہ لوگوں کے لیے کچھ ہو سکے. تو حضرت عثمان نے ہر بولی پر ایک ہی بات کی، میں اس سے زیادہ مہنگا بیچ چکا ہوں. لوگ کچھ حیران ہوئے، بات حضرت عمر تک پہنچی، حضرت عمر وہ آ گئے اور انہوں نے کہا عثمان بات بتا، ہم نے بھی بولی لگائی، دوسرے تاجروں بھی لگائی، سب سے مہنگا بیچ چکا، ٹھیک ہے ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، لیکن اس کو ہمارے سامنے لا، ہم دیکھتے ہیں جس نے مہنگا خریدا ہے تجھ سے. فرمایا اس نے بہت مہنگا خریدا، عمر تو میں اتنی قیمت نہیں دے سکو گے مجھے. فرمایا لا تو صحیح نہ ہمارے سامنے، آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا بولیوں کا منہ کھول دو اور مدینے میں اعلان کر دو کہ اپنی ضرورت کے مطابق جو کچھ ہے اٹھا کے کوئی لے جائے، اور عمر میں اللہ کو دے چکا ہوں، کیا تو اتنی قیمت مجھے دے. ایک شخص جان اور مال اللہ کے حوالے کر چکا ہے، وہ جو قیمت وہ دے گا وہ کون دے. یہ ہے کہ وہ تصور عزت علی الکافرین، وہ کافروں پر بڑے سخت. اور اس کے ساتھ جو تیسری بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی اس محبت میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس نرم رویے میں، کفر کے مقابلے میں سخت رویے کے ساتھ، ہمیشہ سرگرم عمل کس میں، اللہ کے راستے میں لگے رہتے ہیں. جہاد یجاہدون، ایک دن جوش آیا، نعرے لگائے، جلوس نکالا، تلوار بھی لے لی، کوئی جھگڑا بھی کر دیا، پھر بیٹھ گئے، یہ جہاد بھی نہیں، یہ فساد ہو جاتا ہے بعض وقت. جہاد وہ ہے کہ یہ روز کا مطالبہ کرتا ہے کہ روز کا عمل جو اس کے مطابق کیا جائے اور لگاتار اسے کیا جائے. اور یہ مومن کی زندگی کا وہ ہے کہ یہ مومن کو اسے کسی دن سے بھی چھٹی نہیں ہے. وہ ابو ربا کا خطا یا تیا کل یقین، مومن کے لیے چھٹی کا دن اس کی موت ہے. جب تک زندہ ہے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے، اس کے رات دن، اس کی کوششیں، اس کی محنتیں، اس کی ساری چیزیں اس کے اندر چٹ ہوتی ہیں. یجاہدون، وہ لگا رہتا ہے، اس کا ماضی، اس کا مستقبل، اس کا حال سب اسی کے اندر. اور ہوتا کیا ہے، فی سبیل اللہ، اس میں اس کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اور اس معاملے میں بہت ممتاز ہوتا ہے. یعنی ہر وقت اللہ کی رضا اور خوشنودی سامنے ہوتی ہے. یہ کام جو اتنا بڑا اہم ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے اور کبھی بھی پیچھے ہٹ کر نہ بیٹھے، وہ آدمی جو وسیلہ ہو، چڑچڑا ہو، مغلوب الغضب ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہ سکے اور چل نہ سکے، ان کے ساتھ نبھا نہ سکے، وہ دنیا میں خدا کا کلمہ نہیں بلند کر سکتا. کیونکہ اس راستے میں اس سے زیادہ ایک تکلیف آتی ہے. اور وہ کیا ہے, ولا یخافون لومۃ اللائم, اس راستے میں جب آدمی چلتا ہے تو ایک سے ایک بڑھ کر تانا آدمی کو آتا ہے, ایک سے ایک بڑھ کر ملامت آتی ہے. اور اگر آدمی انہیں ملامتوں کی صفائی کرتا پھرے تو دنیا میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے لا یخافون, وہ کہتا ہے کہتے رہو جو تمہارا کام ہے. وہ ان سارے الزاموں سے, سارے باتوں سے بے پرواہ ہو کر وہ اپنے راستے پر لگا رہتا ہے اور چلا جاتا ہے اپنے راستے. اگر آپ یہ سوچیں میں نے یہ کام کیا تو فلانا یہ کہے گا, وہ تو ملا ہو گیا, وہ تو ایسا ہو گیا, وہ تو ایسا ہو گیا, تو بتاؤ میرا کیا ہوگا. بیوی تانا دے گی, بچے تانا دیں گے, پڑوسی تانا دیں گے, دیں گے تانے تو سارے دیتے ہیں اس راستے. لیکن اگر جس کی ہمت ہے کہ ان تانوں کو برداشت کرنے کی نہیں, ان کی پرواہ کیے بغیر اس راستے پر چل سکتا ہے, تو آئی اس کا راستہ. لا یخافون الا لومۃ اللائم, کہ وہ اللہ کے راستے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتا. ان بنیادی صفات کے بعد ایک بات یہ کہ فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ ہے اللہ کا فضل, جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے. ہم نے جس طرح ہر چیز کی مٹی پلید کی, اللہ کے فضل کی مٹی تو بہت ہی پلید کی. ساری دنیا کی سمگلنگ کر کے, چور بازاری کر کے جب بلڈنگ بنائے تو اس پر لکھ دیتے ہیں آزام ان فضل ربی, کسی ٹرک پر لکھا ہوا ہوگا, کسی اس پر لکھا ہوگا, وہ فضل رب ہی ہے ہی یہی کچھ ایسا نہیں کہ. اور وہ آدمی اخلاق, عادات اور اپنے کرتوت اور کارناموں کی طرف نہ دیکھے کہ یہاں بھی کوئی خدا کا فضل ہے یا نہیں ہے. اور ایک ہی بات وہ فضل والی صاحب نے آئے گی کہ رام الحال سے دولت اکٹھی ہو جائے, یہ اللہ کا فضل ہے, حالانکہ یہ تو کوئی اللہ کا فضل نہیں. ذالک فضل اللہ, یہ ہے اللہ کا فضل, یہ ہوتی ہے میں عشاء, جسے چاہتا ہے دے دیتا. آپ یہ دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی بڑی کوٹھیاں نہ بنائی ہوں, حضرت عثمان کے کوئی زیادہ مال پیچھے نہ رہے ہوں, لیکن اللہ کے فضل و خوشنودی کو اللہ کے ان بندوں نے جس طرح سے حاصل کیا کیا دوسرا تصور بھی کر سکتے. اس میں تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن اس حالت میں حضرت صدیق اکبر مسجد نبوی میں لیٹے ہیں کہ ایک ہی قرآن ہے اور وہ بھی پھٹا پرانا زمین پر لیٹے ہوئے. حضرت جبریل آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ آج اللہ نے مجھے صدیق کی طرف بھیجا ہے, اللہ کا سلام لے کر میں آیا. حضور اکرم پہنچے اور فرمایا کہ جبریل اللہ کا سلام لے کر آیا. عجیب کیفیت ہوئی حضرت ابو بکر کی, اور پھر حضرت جبریل نے فرمایا نہیں, ایک اور بات, جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا اور آج اس پھٹے پرانے خلقے کے ساتھ یہ زمین پر لیٹا ہوا ہے, اللہ اس سے پوچھنا چاہتا ہے اس حالت پہ راضی ہوں یا بدلوں میں اس کو. یہ اندازہ لگائے نا. اور پھر حضرت صدیق رو پڑتے ہیں, کہتے ہیں مجھے تو اپنے رب کی رضا چاہیے, کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور علامہ اقبال نے اسی حدیث کا یہ ترجمہ کیا ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ ہے نا اللہ کا فضل. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نے جتنے میرے اوپر احسان کیے ہیں میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکایا ہے, ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ واقعہ نہیں, حضرت عثمان کو دیکھیں, حضرت ابو رحمان ابن عوف کو دیکھیں, ایک ایک کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے عمل سے, اپنی دولت سے, اپنی ہر چیز سے جس چیز کو خریدا وہ اللہ کا فضل تھا. اور آج ہم نے اس حرام کی دولت کو یا غلط طریقوں سے حاصل کی ہوئی یا لوگوں کا جائز طریقوں سے بھی حاصل کر کے جن کا حق ہے ان کو نہ دے کر اسے اپنے پاس دبا کے رکھا ہوا ہے, اس کو ہم اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. یہ بالکل ذہن ہی ہمارے بدل گئے کہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے, اللہ کا فضل کہتے کس کو ہیں, وہ کس چیز کا نام ہے اللہ کا فضل. یہ چیز ہی کوئی نہیں. اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ کسی کو ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ اللہ کا فضل. دنیا ساری بھی کسی کو دے دے اور اپنے دین سے محروم کر دے, وہ اللہ کے غضب میں ہے, وہ اللہ کے فضل میں نہیں ہے. اگر دولت سے اللہ کا فضل ہوتا تو سب سے خوش قسمت فرعون، نمرود، قارون یہ لوگ ہوتے، تو یہ دوسرا تو کوئی بھی کبھی خوش قسمت نہ ہو سکتا، یہ سارے کے سارے اللہ کے فضل سے محروم رہتے. لیکن آج دیکھیں ہم مسلمانوں کا رویہ بھی یہ، اور کبھی کبھی یہ کچا ایمان آدمی کو کر دیتا ہے. قرآن میں آگے چل کر کہیں ذکر آتا ہے 18 سورہ انبیاء میں، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں قارون اپنی دولت کی نمائش کا جلوس لے کر جب نکلا تو بہت سے کچے سے ایمان والے جو تھے نا، انہوں نے کہا بھیا دولت ہو تو یہ ہونا پتا چلتا ہے کہ کچھ ہے، کاش ہمارے اندر بھی ایسا ہوتا. اللہ کے بندوں نے سمجھایا ہوا یہ خدا کی دین نہیں ہے، یہ پکڑ ہے، بچوں سے ڈرو. لیکن دولت بڑی خراب چیز ہے، بڑی للچاتی ہے، بڑے بہانے ڈھونڈتی. آپ نے دیکھا ہے کہ آدمی کو پیسے آتے نظر آئیں، اب دیکھتا ہے کہ یہ سود کے راہ سے آ رہا ہے، آرام کے راستے سے آ رہا ہے، دل ہوتا ہے چھوڑو نہ، حلال کرنے کے لیے مولوی کے پاس جاتا ہے، بتائیں جی یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یعنی کھانے اس نے ساتھ مولوی کو شریک کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پتہ تو اسے ہے نہیں ہے، لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتا. اگر ایک آدمی اسے پتا ہے جو چیز آرام ہے وہ آرام ہے، کون نہیں جانتا وہ آرام نہیں ہے، لیکن وہاں جو دل کے اندر تھوڑی سی چوری آدمی اسے چھوڑ نہیں سکتا، اسے فتووں کے راز سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کو کبھی بھی اس بات کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. انہوں نے ایمان نے کہا اور نہیں اس سے بچو. دوسرے روز جو اللہ نے اسے کھینچا نہ زمین میں، تو سب نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس یہ نہیں تھے، ہوتے تو آج ہم بھی اسی کے ساتھ ہوتے اور یہی انجام ہوتا. لوگوں کی اس کی چمک تو نظر آئی، اس کے پیچھے جو بھدا پن ہے، اس کا زہریلا پن ہے، وہ نظر نہیں آیا کبھی کسی کو کہ وہ ایسی چیز جو ہے وہ فضل نہیں ہوتی، وہ اللہ کی پکڑ ہے، آزمائش ہے جس کے اندر وہ آدمی آتا ہے. یہ وہ کیفیت یہ بتائی گئی کہ آدمی ان چیزوں میں اس طرح سے پھنستا ہے. لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے تو پھر دیکھے واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑی کشائش والا ہے. کیسی کشائش ہے اس پر آپ غور رکھیں. اس نے کبھی بھی کسی چیز کا بدلہ ناپ تول کے آپ کو نہیں دیا، عمل تھوڑا اور اجر بہت زیادہ، کوئی اندازہ آدمی کر سکتا ہے. اور جب وہ قیامت کے دن وہ اپنے حساب کو دیکھے گا تو خود حیران رہ جائے گا کہ واقعتاً ایسا عمل، اس کی اتنی قیمت کہ جو مجھے دی جا رہی ہے. فرمایا تم اس سے معاملہ کرو، دیکھو کہ کتنی وسعت تم پاؤ گے. لیکن اس کے اندر ایک بات ہے، وہ حلیم ہے، وہ دلوں کی بات جانتا ہے کہ تم کس دل اور کس ارادے کے ساتھ دے رہے ہو. حیات بعض وقت ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں ایک تڑپ ہے، ایک جذبہ ہے، محبت ہے بے پناہ، لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ تڑپ اور جذبہ وہ بڑے بڑوں پر، بڑے بڑے عملوں پر، بڑے بڑے دینے والوں پر غالب آ جاتا ہے. جیسا کہ بہت سی مثالیں ہیں، لیکن یہ ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ جب اس صحابی نے جنگ تبوک کے موقع پر رات دن جب محنت کی تو دو پوٹلیاں تھوڑی تھوڑی کھجوروں کی ملی، تو وہ مسجد میں جب لے کر آئے تو کہا یا رسول اللہ، وہ سارا دن محنت کی تو یہ تھا، رات محنت کی تو یہ ملا ہے، یہ بچوں کے لیے، یہ دین کے لیے. تو منافقوں نے آنکھیں مارنی شروع کی ہیں، دیکھو یہ قیصر کو فتح کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ کھجورے لے کے جائیں گے. آپ اندازہ لگائیں گے کہ حضور نے فرمایا لو ان کھجوروں کو، اور آج تک ابھی تک جتنا کسی نے لایا ہے، جتنا زور اس کے اندر ہے اتنا کسی کے اندر بھی نہیں ہے، اور جتنا بڑا یہ لے کر آیا اتنا بڑا کوئی بھی نہیں لے کر آیا. اور قیامت تک کے لیے اس کو ملامت کرنے والوں کو خدا نے ملامت کی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل چیز وہ دل ہے، کیفیت کی ہے. یہ واقعہ ایک صوفیائی طرز کا ہے، لیکن بات ہے اس کے اندر بڑا، کیونکہ اس کے بیان کرنے والے بذات خود بہت بڑے محدث ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا اپنا ذاتی واقعہ، وہ کہتے ہیں میں ایک عام غریب آدمی سے ایک دفعہ ملا، کوئی حج پر بات ہوئی، تو ہر سال جایا کرتے تھے، میں نے کہا میں نے اتنے حج ہوئے جس سے بات ہوئی. تو اس نے بڑی ٹھنڈی آ بھری، کہا تو نے اتنے حج کر چکا ہے اور میرا تو یہ حال ہے کہ ایک بھی نہیں ہوا، اور خدا جانے حالات ایسے ہیں کبھی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. ایسی اس نے بھری تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کاغذ لے کے اس کے سامنے رکھتے ہیں, تو مجھے لکھ کے دے اس آہ کا ثواب, مجھے بخش دے, تو جتنے آج میں نے کیے اس کا ثواب میں تجھے بخش دیتا ہوں. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زمانے بعد خواب میں دیکھا اور فرمایا جتنا قیمتی تو نے سودا کیا ساری زندگی بھی حج کرے تو اتنا قیمتی سودا تو نہیں کر سکتا. وہاں سے انہوں نے جس نے یہ نہیں دیکھنا ہے تو نے کتنے ہزار خرچ کیے ہیں, دیکھنا تمہاری حیثیت ایک آنا خرچ کرنے کی تھی کہ ان سے دل کے ساتھ لے کر آئے اور تمہاری قیمت اس سے بڑھے گی. اس لیے آدمی کو اس بات کا افسوس ہو یا رہ جائے کہ میں تو دے کچھ نہ سکا, کر کچھ نہیں سکا. آپ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھیں, اس تھوڑے میں سے جو تھوڑا بھی دیں گے اس دل کے ساتھ دیں گے قیمت وہ بڑھائے گا, اس سے سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ چلے گا. کیوں کہ اللہ کو نہ ہماری فوجوں کی ضرورت نہ کسی اور کی ضرورت, وہاں تو کس دل کے ساتھ جا کر آدمی پیش ہوتا ہے. ایک آدمی آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں مسلمان ہوتا ہے, اس حضرت آفاق سے جہاد کے لیے سارے تیار ہیں, حضور فرماتے ہیں جانا چاہتے ہو کہ ہاں چلے جی. واپس آئے, اللہ نے فتح دی, مال تقسیم ہوا, بڑی ساری پوٹلی اس کی بھی باندھی ہوئی, فرمایا یہ تیری ہے. کہا کیوں یا رسول اللہ, پہلی دفعہ شریک ہوا تھا. کہا یہ جو بھی شریک ہوتا ہے اس کا حصہ ہے, تیرا یہ حصہ بنتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ اس لیے تو بیعت آپ کے ہاتھ پر نہیں کی تھی, مسلمان ہوں گا جہاد میں جاؤں گا, بڑی ساری پوٹلی مال کی لے کے جا کے بیوی کو دیں گا, دیکھنا مسلمانی کی برکتیں. خدا کی قسم میں اس لیے ایمان لے آؤں گا کہ کسی کافر کا تیر آیا اور مجھے یہاں لگے اور میں اپنے اللہ کے پاس پہنچوں. فرمایا پھر انتظار کر. دوسرے جہاد کے لیے تیار ہوئے, پتہ چلا شہید ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود تھے. فرمایا نے اس کی لاش کو اٹھانے سے پہلے دیکھو اسے لگی کہاں, کیا ہے یہ اپنے دل میں کیسا تھا. جب رسول اللہ نے خود دیکھا کہ جہاں اس نے انگلی رکھی تھی وہاں ہی تیر لگا تھا اور اسی سے مرا, اور فرمایا یہ کتنا سچا تھا اس مسئلے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک کس دل اور جذبے کے ساتھ جاتا ہے. فرمایا واللہ واسع العلیم, جس خدا کے ساتھ تمہارا واسع بڑی وسعت والا ہے. وہ تمہارے تھوڑے کو بہت بات دل کی ہے کہ جس دل کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے چلتے ہو. آئیے اپنا مال اپنا وقت اپنی محنت ہم اللہ کے راستے میں جس جذبے کے ساتھ کریں گے, وہی جذبہ جو ہے وہ ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنے گا اور اسی سے ہمارا اجر متعین ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.
لوگوں کی شاید خواہش تو ہوگی سوالات کے لیے, لیکن اصل مسئلہ یہ کہ مولانا کا ایک اور پروگرام ہے 9 بجے, ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ 9 بجے آپ کے پاس پہنچا دیں گے, اس لیے کہ میں مولانا کے پاس کروں کہ دعا آپ کے ساتھ.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. مولا ہم پر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے کرنے سے تو راضی ہوتا, ان کاموں سے بچا جن کے کرنے سے تو ناراض ہوتا. یا اللہ اپنے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرما, قیامت کے روز حضور کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں جو لوگ بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما, ان کی کوششوں کو برابر فرما, ان کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرما, یا اللہ افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین, لبنان, ہندوستان, دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ظلم سے تو نے نجات عطا. یا اللہ جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. مولا بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, روزگار والوں کے روزگاروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی اور باقی ایمان والے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کی نیکیوں کو قبول فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری اولادوں کو نیک بنا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہم پر رحم فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.